أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد لحظات العيون. ثم الصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا. درود بجيك محمد وآل محمد. گزارش کروں گا بزرگان سے، تو گزارش نہیں ہے اپنے جوان دوستوں سے کہ آگے جو خالی جگہ ہے وہاں پر تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے آنے والے مؤمنین کے لیے مشکل نہ ہو. ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات بھیجے گا. اللہ محمد محمد، اس سے بلند آواز سے ایک مرتبہ درود بھیجے گا. انتہائی معزز و مکرم، واجب الاحترام فرزندان توحید، عاشقان مصطفیٰ، موالیان حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء، سلسلہ گفتگو مقام اہل بیت اور نظام اہل بیت کے حوالے سے، اور ہم نے عرض کیا کہ ہم اس مقام اور نظام کو قرآن اور اہل بیت سے بیان کریں گے، اور مد نظر رسول گرامی اسلام کی وہ شعرہ آفاق حدیث ہے جسے شیعہ سنی علماء نے نقل کیا اور جسے حدیث ثقلین کا نام دیا. حدیث ثقلین پہ آنے سے پہلے کل کی گفتگو سے ایک ربط دیتا چلوں. میں کل یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے مقام کو بیان کرنا کسی طالب علم، کسی عالم، کسی ذاکر، کسی مفتی، کسی مجتہد، کسی مرجع تقلید، کسی صوفی، کسی ولی و عارف کا کام نہیں ہے. اہل بیت کی مدحت و فضیلت و عظمت و حقیقت کو یا خدا بیان کرے یا خدا کا مصطفیٰ بیان کرے. توجہ فرمائیے گا. اور یہ وہ عظمت ہے کہ جس کو بلانے کے لیے، رات کو میں نے جملہ کہا اس کی دلیل دینا چاہوں گا، خداوند متعال نے کیا فرمایا: سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی لیلا رات کے وقت، من المسجد الحرام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. کیوں لے کے گئی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. خدا کہتے ہیں ہم نے اپنے حبیب کو اپنی کچھ آیتیں دکھانی تھیں. توجہ فرمائیے گا. ہم نے اپنے حبیب کو کچھ آیتیں دکھانی تھیں. اب یہ بھی مرحلہ فکر ہے، میں نے رات کو بھی عرض کیا تھا کہ نوری اور نوریوں کا سربراہ سید الملائکہ جبرائیل امین کہتے ہیں: لو دنوت انملتن لاحترقت. یا رسول اللہ، میں اگر ایک پورے کے برابر آگے بڑھوں گا تو میں جل جاؤں گا. جہاں نوری نہ جلے وہاں میرا اور آپ کا نبی آگے بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب نبی خاک سے بھی اوپر ہے اور نبی نور سے بھی اوپر ہے. آپ یہاں رک کے اپنے اور میرے اور حتیٰ امیر المومنین کے آقا و مولا رسول اللہ کی عظمت کا ایک جملہ سنیے گا. خداوند متعال کیا فرما رہا ہے؟ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. دیکھیے اگر دو صورتیں ہیں، یا آپ کے گھر کوئی مہمان ہوتا ہے یا آپ کسی کے گھر مہمان ہوتے ہیں، اور جب آپ تعارف کروانا چاہیں یا عظمت کو بیان کرنا چاہیں تو مہمان اور میزبان میں سے جو بلند پایا ہوتا ہے، بلند مرتبہ ہوتا ہے، جس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے، آپ اس کے ذریعے سے تعارف کرواتے ہیں. مثلا مثال دیتا ہوں، سنیے گا. اگر آپ کسی بہت بڑے عالم، کسی مجتہد یا کسی بہت بڑے سیاسی رہنما اور وزیر کے گھر جائیں تو آپ یہ بتائیں گے کہ میں فلاں وزیر کے گھر گیا تھا. وزیر ہر کسی کو نہیں بتائے گا کہ فلاں ایک عام شخص میرے گھر میں آیا تھا. توجہ فرمائیے گا. اور اگر اس کے برعکس ہو، آپ کے گھر کوئی بہت بڑا عالم آ جائے، مجتہد آ جائے، کوئی بہت بڑی شخصیت آ جائے، کوئی سیاسی وزیر و مشیر آ جائے، آپ اپنے دوستوں کو احباب کو تو بتائیں گے کہ میرے گھر فلاں وزیر آیا تھا. وہ وزیر ہر کسی کو نہیں بتائے گا کہ میں فلاں عام شخص کے گھر گیا تھا. یعنی مہمان اور میزبان میں سے تعارف اس کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے جو بلند پایا ہوتا ہے، جو بلند مرتبت ہوتا ہے، جو دونوں میں سے عظیم تر ہوتا ہے. اس میں تو شک نہیں کہ میزبان سب سے بڑا ہے، کیونکہ میزبان یہاں پر خالق ہے. میزبان وہ ہے جس نے محمد کو بھی خلق کیا ہے، میزبان وہ ہے جس نے علی کو بھی خلق کیا ہے، میزبان وہ ہے جس نے تمام انبیاء کو خلق کیا ہے، میزبان وہ ہے جس نے تمام اوصیاء کو خلق کیا ہے، جس نے اہل بیت اطہار کو خلق کیا ہے. یعنی میزبان ہے خدا. اصلاً کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کوئی خدا کی برابری کرے، لیکن اس کے باوجود خداوند متعال اس آیت میں، سورہ بنی اسرائیل کی اس پہلی آیت میں، سورہ اسراء کی اس پہلی آیت میں یہ بتانا چاہتا ہے اور اپنے حبیب کی عظمت کو اس طرح سے بیان کرنا چاہتا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس کے پاس حبیب چلا گیا. یعنی خدا یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ کتنا عظیم ہے محمد جس کا میزبان خدا بن رہا ہے، بلکہ فرمایا کتنا بابرکت اور سبحان ہوں میں جس کا مہمان مصطفیٰ بن رہا ہے. اپنے نبی کی ذات پر ایک بلند آواز سے صلوات بھیجئے گا. لنوریہ، ہم نے حبیب کو بلا لیا. کیوں بلایا؟ لنوریہ من آیاتنا. فرماتا ہے کہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا دنا فتدلا. حبیب قریب آیا، فتدلا مزید قریب آیا، پردہ توحید سے آواز آئی، ادنو منی، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ. اب دیکھیے گا یہاں پر، توجہ فرمائیے گا، پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہیں. خداوند متعال زمان و مکان نہیں رکھتا. خدا کسی ایک زمانے میں نہیں ہوتا اور کسی ایک مکان میں نہیں ہوتا. جو ایک مکان میں محدود ہو جائے، جو لمیٹڈ ہو جائے، وہ خدا نہیں ہوتا. امیر المومنین کا جا کے خطبہ پڑھیے نہج البلاغہ کا پہلا، کہ جو کسی ایک جگہ پہ محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. جو ایک جسم رکھتا ہو وہ خدا نہیں ہوتا. جسم رکھتا ہو، کیوں؟ توجہ فرمائیے گا. جو جسم رکھتا ہوتا ہے وہ اپنے اجزائے جسم کا محتاج ہوتا ہے، اور جو کسی بھی چیز کا محتاج ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. یا جو جسم رکھتا ہو وہ کسی ایک خاص جگہ پر محدود ہو جاتا ہے، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. خدا وہ ہوتا ہے جو لا محدود ہو. پھر کہہ رہے ادنو منی، قریب آ جا. پھر کہہ رہے اور، کہہ رہے ادنو منی، اور قریب آ جا. علماء نے اور عرفاء نے یہاں پر بیان کیا، تفسیر کی ہے، فرمایا کہ کوئی خاص جگہ نہیں تھی جہاں پر خدا تھا اور رسول سے کہہ رہا تھا اور قریب آ جا، بلکہ مراد و مرتبہ وجوب تھا، وہ مرتبہ خدائی تھا. اب خدا کرے میں آپ کو سمجھا سکوں اپنی اس طالب علمانہ زبان سے اور اس استطاعت سے. مراد وہ مرتبہ خدائی تھا، اور خدا کہہ رہا تھا دنا فتدلا، وہ قریب گیا، اور قریب گیا. فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب گیا کہ دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا. یعنی کیا؟ خدا کہتے ہیں اتنا فاصلہ رہ گیا کہ بس یہ فرق تھا کہ میں واجب تھا، وہ ممکن تھا. توجہ فرمائیے، اتنا فرق رہ گیا کہ میں خالق تھا وہ مخلوق تھا، میں رازق تھا وہ مرزوق تھا، میں مالک تھا وہ مملوک تھا، میں حامد تھا وہ محمود تھا، باقی جتنا میرا علم تھا اس کا مظہر یہی محمد مصطفیٰ تھا، جتنی میری قدرت تھی اس کا مظہر کامل یہی محمد مصطفیٰ تھا، جتنا میرے جتنی میری قدوسیت و طہارت و پاکیزگی تھی اس کا مظہر یہ محمد مصطفیٰ تھا، بس فرق یہ تھا میں خالق تھا وہ مخلوق تھا، اسے قریب بلایا۔ اور پھر قرآن میں سورہ نجم میں ظاہراً خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم نے اسے رآہو الآیت الکبرا، یہاں کہا تھا کہ اسے بلایا تاکہ اسے اپنی آیات دکھائے، وہاں فرمایا اسے بلایا اور اسے اپنی ایک آیت کبرا دکھائی۔ توجہ فرمائیے گا، کبرا مؤنث ہے اکبر کی، اکبر یعنی سب سے بڑا، کبرا یعنی سب سے بڑی آیت، سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی نشانی دکھائی، پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ۔ اصول کافی میں شیخ کولینی نے اس روایت کو نقل کیا کہ جب پردہ توحید کے اور اس پردہ وجوب کے قریب گئے محمد مصطفیٰ، ایک سوال کیا خدا نے، وگرنا عبادات اور اخلاق اور فقہ کے بارے میں تو وہی روزانہ نازل کرتا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو جبرائیل کو تو بھیج دیتا تھا، خدا آج بھی جبرائیل کو بھیجتا، توجہ نہیں فرما رہا، خدا آج بھی کوئی بات کرنی تھی فاوحا الی عبدہ ما اوحا، قرآن نے کہا کہ خدا نے اپنے حبیب کو ایک وحی کر دی، وہ وحی کیا تھی قرآن نے بیان نہیں کیا، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اپنے بندے کو ایک وحی کر دی، خدایا وحی تو روزانہ کرتا ہے، وحی تو صبح و شام کرتا ہے، جبرائیل امین کو بھیج دیا ہوتا، جبرائیل سید الملائکہ کی امانت پہ تو کوئی شک نہیں ہے، اس کی امانت و صداقت پہ تو کوئی شک نہیں ہے، وہ تو امین ہے، اسی کو بھیجا ہوتا۔ کہا نہیں، آج معاملہ کچھ اور ہے، آج معاملہ کچھ اور ہے، آج حبیب کو بلایا جائے گا، سدرۃ المنتہیٰ سے حبیب اوپر آئے گا، پردہ وجوب کے قریب آئے گا۔ اصول کافی کی روایت معصوم نے جو بیان کیا، معصوم فرماتے جب پردہ وجوب کے قریب پہنچے محمد مصطفیٰ، خدا نے ایک ہی سوال کیا، من خلفتہ فی الارض، حبیب یہ بتا کہ زمین میں خلیفہ کسے بنایا ہے، اب آپ کی توجہات کا طالب ہوں، حبیب یہ بتا کہ زمین میں خلیفہ کسے بنایا ہے، میں قربان ہو جاؤں رسول اللہ کے ادب پہ، میں قربان ہو جاؤں رسول اللہ کی امانت داری پہ۔ فرمایا خدایا دین تیرا ہے، میں نہیں بناؤں گا، تو بنائے گا، اب جس خلیفے کا تعین کائنات کا نبی نہ کر سکے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں ساری باتیں کریں، کچھ باتیں خطیب ساری باتیں کرے، جس خلیفہ کا تعین رسول اللہ نہ کر سکے، فرمایا نہیں، خدا تیرا نمائندہ ہے، تیری حجت ہے، تیری طرف سے دین کا محافظ ہے، تو بتائے گا کہ خلیفہ کون ہے۔ فرمایا انظر الی جنبک، حبیب اگر یہ کہہ رہے کہ ہم نے معین کرنا ہے، اپنے پہلو کی طرف دیکھ، اصول کافی کی روایت کہتی ہے فائزن بعلی ابن ابی طالب، اپنے پہلو کی طرف، سات آسمان اور عرش کے بعد جب رسول نے دیکھا تو پہلو میں وہی نظر آیا جسے بستر پہ چھوڑ کے گیا تھا۔ ایسے نہیں، اتفاق کے ساتھ ایک بلند آواز سے صلوات بھیجیے، فاذن بعلی ابن ابی طالب، حبیب تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تجھے اپنی ایک بڑی آیت دکھائیں۔ ممبر سلونی پہ بیٹھ کے امیر المومنین نے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا تھا، ما للہ آیت ہی اکبر منی، اس کائنات میں خدا کی مجھ سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہے۔ نشانی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نشانی علامت ہوتی ہے، اور جس چیز کی علامت ہوتی ہے اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی علی کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں مجھے دیکھتے جاؤ، خدا کی عظمت کو سمجھتے جاؤ، میرے علم کو دیکھو اور پھر اندازہ لگاؤ کہ جب مخلوق ہو کے اتنا عالم ہے تو وہ خالق کتنا عالم ہوگا، میری قدرت کو دیکھو اور اس قدرت کے بعد اندازہ لگاؤ کہ مخلوق اتنا قادر ہے تو وہ خالق کتنا قادر ہوگا۔ ایک اور روایت آپ کو سناتا چلوں، شیخ صدوق نے نقل کی، کہا معراج میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے چوتھے آسمان پہ، ایک محل دیکھا، اس محل میں داخل ہوئے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب محل میں داخل ہوئے دیکھا ایک نور کا منبر ہے، توجہ فرمائیے، اب مجھ طالب علم کے ذہن میں تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، کوئی بہت بڑی شخصیت بیان کرے کہ جب سارا عالم ہی نورانی ہے تو اس میں نورانی ممبر کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ سارا عالم ہی نورانی ہے، جب ساری مخلوق وہاں نورانی ہے، جب فرشتے نورانی ہیں، جب سارے آسمان اور عرش نورانی ہیں، تو اس کے اندر ایک محل ہے، ظاہر ہے وہ بھی نورانی ہوگا. فرمایا نہیں، اس کے اندر ایک ممبر ہے، وہ ممبر نورانی ہے، اور اس کے اندر اس ممبر پہ کوئی تشریف فرما ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے. رسول اللہ نے کہا جبرائیل اس ممبر پہ کوئی بیٹھا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. رسول اللہ چند قدم آگے بڑھے، کہا جبرائیل یہ تو میرا بھائی علی ہے. جبرائیل یہ تو میرا بھائی علی ہے. حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ علی نہیں ہے بلکہ آسمانوں پہ خدا کے فرشتوں نے خدا سے ایک التماس کی اور ایک شکایت کی. کہا اے ہمارے خدا، تو جواد ہے، تو کریم ہے، تیرے خزانے میں کوئی بخل نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، تو نے زمین والوں کے لیے تو علی کو خلق کیا ہے. توجہ فرمائیے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا تو نے زمین والوں کے لیے تو علی کو خلق کیا ہے، جب چاہیں علی کی زیارت کریں اور تیری عبادت کریں، جب چاہیں علی کی زیارت کریں، علی کی صحبت کریں اور تیری عبادت کریں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے، شیعہ سنی علماء نے لکھا، حتیٰ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ ایک دن جناب حضرت عائشہ کے گھر ان کے والد حضرت ابو بکر تشریف لائے، اور وہاں امیر المومنین بھی تشریف فرما تھے اور رسول اللہ بھی تشریف فرما تھے. حضرت عائشہ باتیں کر رہی تھیں، گفتگو کر رہی تھیں اپنے والد کے ساتھ، اپنے والد بزرگوار کے ساتھ مخاطب تھیں، اور وہ مسلسل چہرہ امیر المومنین کو دیکھتے جا رہے تھے. ایک مرتبہ پلٹ کے سوال کیا، بابا جان آئے میرے گھر میں ہیں، گفتگو میں کر رہی ہوں اور آپ میری طرف توجہ نہیں کر رہے، علی کو دیکھ رہے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا سمعت رسول اللہ یقول النظر الی وجہ علی عبادہ. ابو بکر نے اللہ کے رسول سے سنا ہے اگر تم علی کے چہرے کو دیکھو خدا کی عبادت شمار ہوتی ہے. فرمایا فرشتوں نے شکایت کی کہ خدایا تو نے زمین والوں کے لیے علی کو خلق کیا ہے، وہ جب چاہتے ہیں علی کی عبادت کرتے ہیں. خدایا ہم آسمان والے کیا کریں، ہم عرشی کیا کریں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ پھر خداوند متعال نے علی کے چہرے کا ایک فرشتہ خلق کیا، علی کی شبیہ ایک فرشتہ خلق کیا. توجہ فرمائیے گا، پتہ چلا شبیہ صرف ہم نہیں بناتے. جزاکم اللہ، آپ نے توجہ فرمائی، صرف ہم نہیں بناتے، خداوند متعال عرش پہ بناتا ہے. فرمایا علی کے چہرے کی شبیہ خلق کی، اور اس شبیہ کو اس محل کے اندر اس نورانی ممبر پہ رکھا ہے. اب روایت نے بیان نہیں فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ ممبر پہلے سے نورانی تھا یا علی کی شبیہ کی وجہ سے نورانی ہوا، یہ نہیں معلوم، یہ روایت نے بیان نہیں کیا. ہاں لیکن روایت نے یہ کہا کہ فرشتے صبح و شام آتے ہیں اور یہاں اس محل کے اندر آ کے علی کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں. کون سے فرشتے؟ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ بین راکعین وساجد، یا تو مسلسل رکوع میں ہیں، یا مسلسل سجدے میں ہیں، توجہ فرمائیے گا، یا مسلسل قیام میں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ فارغ ہے اور اپنے فراغت کے اوقات میں اٹھ کے آ کے علی کی زیارت کرتا ہے. فرشتے اگر اٹھ کے آ رہے ہیں تو کوئی رکوع چھوڑ کے آ رہا ہے، توجہ فرمائے گا، کوئی سجدہ چھوڑ کے آ رہا ہے، کوئی قیام چھوڑ کے آ رہا ہے، کوئی تسبیح و تحلیل چھوڑ کے آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے خدا کی عبادت چھوڑ کے آ رہا ہے. اور قانون یہ ہے، انسان جب بھی ایک عبادت چھوڑ کے دوسری عبادت کی طرف جاتا ہے تو افضل سے مفضول کی طرف نہیں جاتا، مفضول سے افضل کی طرف جاتا. افضل سے مفضول کی طرف جاتا ہے، افضل سے مفضول کی طرف نہیں جاتا، مفضول سے افضل کی طرف جاتا ہے، بہتر کی طرف جائے گا. فرمایا جب شب جمعہ ہوتی ہے اور روز جمعہ ہوتا ہے تو ایک ایک فرشتہ 70,000 مرتبہ اس شبیہ علی کی زیارت کرتا ہے، اور علی کی شبیہ کی زیارت کرنے کے بعد، حدیث ہمارے علماء نے بیان فرمائی معصوم سے، علی کی شبیہ کی زیارت کرنے کے بعد خدا کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے، ہاں اسی کو سجدہ کرنا خدا کا زیب دیتا ہے جس کے دل میں علی کی ولایت و محبت ہو، سجدے میں سر رکھ کے کہے خدایا تیرا شکر ہے کہ تُو نے علی کی محبت عطا فرمائی. اور پھر روایت کے آخری جملے ہی ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتے پھر آ کے تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، خدا قیامت تک کے لیے اس تسبیح و تحلیل کا ثواب ان لوگوں کے نام اعمال میں لکھتا ہے جن کے دلوں میں محبت و ولایت علی ابن ابی طالب، یعنی بیٹھے بیٹھے علی سے محبت کی، اتنی تسبیح کا ثواب مل گیا، اتنی تقدیس کا ثواب مل گیا. ایک مرتبہ امیر المومنین کی عظمت پر بلند آواز سے صلوات بھیجے گا. رسول اللہ اس اہل بیت کا مقام بتانا چاہ رہے ہیں، ان شخصیات کا مقام بتانا چاہ رہے ہیں. انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب و عطرت اہل بیت ہی، اور دوسری اپنی عطرت و اہل بیت. ما ان تمسک تم بہما، اگر ان دونوں سے تمسک رکھو گے لن تضلوا بعدی ابدا. حدیث کی سند کے حوالے سے میں کل عرض کروں گا، صرف ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا. بعض لوگوں نے اس حدیث کے مقابلے میں ایک اور حدیث پیش کی، پڑھے لکھے جوان تشریف فرما ہے، کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اپنی سنت. توجہ فرمائیے، بعض لوگوں نے یہ حدیث پیش کی. یہ مسئلہ ہے بعض لوگوں کا کہ جب بھی اہل بیت کی فضیلت میں کوئی چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی سابقہ لاحقہ لگ جاتا ہے، یا اس میں کوئی تبدیلی، کوئی ترمیم، کوئی حذف و اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی امیر المومنین کے لیے اگر رسول اللہ کہہ دے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو پھر دروازے کے ساتھ ساتھ دیواریں بننا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کا شکریہ. جزاکم اللہ بہت شکریہ. دروازے کے ساتھ لوگ دیواریں بنانا شروع کرتے ہیں، دیواروں کے اوپر چھت ڈالنا شروع کرتے ہیں، بعض تو چھت کا پرنالہ بھی بنانا شروع کر دیتے ہیں، بعض نے میزاب بھی بنا دیا، پرنالہ بھی بنا دیا. جبکہ شیعہ سنی بزرگان نے، جو محققین، انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، بات یہیں تک ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا. ہاں آگے چھوٹی سی بات ہے، رسول اللہ کو پتا تھا کہ کیا کیا ہوگا. یہ حدیث کمپلیٹ نہیں ہے یہاں پر، انا مدینۃ العلم و علی بابہا. پھر آگے فرمایا فمن اراد المدینہ تھا فلیات الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو بھی شہر میں آنا چاہتا ہے. رسول اللہ کو معلوم تھا لوگ دیواریں پھلانگنے کی کوشش کریں گے، فرمایا جس نے شہر علم نبی میں آنا ہے وہ باب علی سے آئے. دیکھیں ایک بات عرض کروں، ایک بات عرض کروں، اپنی مجلس کے لیے عرض نہیں کر رہا خدا گواہ، لیکن اگر امیر المومنین کا نام لینا ہے تو انسان شرما کے کیوں لے، اور امیر المومنین کا نام لینا ہے تو دھیمے سے کیوں لے. ایک مرتبہ بلند آواز سے نعرہ حیدری. جب بھی اہل بیت کی فضیلت میں کوئی بات ہوتی ہے تو اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. رسول اللہ نے کیا فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت. بعض لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن اور سنت چھوڑے جا رہا ہوں. خب ہم تو لڑائی تو کرتے نہیں ہیں، جھگڑا تو ہم کرتے نہیں ہیں، ہم تو دلیل سے بات کرتے ہیں. دو طرح کی بات کروں گا، دو طرح کے جواب دوں گا. پہلا جواب یہ کہ برادران اہل سنت کی ہیں چھ بڑی کتابیں سیاہ ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ چھ کتابیں. ان چھ کتابوں میں سے ایک سے زیادہ کتابوں میں کتاب اللہ ہے و عطرتی والی روایت تو ہے، لیکن کسی بھی کتاب میں سنتی والی روایت نہیں ہے. توجہ فرمائیے، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں. صحیح مسلم میں
اہل بیت کا ذکر ہے قرآن کے ساتھ، سنتی کا ذکر نہیں ہے. اچھا جھگڑا کیسا؟ ہم کو سنت رسول کے خلاف تھوڑا ہے، سنت رسول بھی ہماری ہے. اگر آپ کا اصرار اسی پہ ہے کہ قرآن کے ساتھ رسول اللہ سنت چھوڑ کے گئے تو یہ بات بھی درست ہے. رسول اللہ کی سنت حجت ہے، رسول اللہ کی سنت کو مرجعیت حاصل ہے، حجیت حاصل ہے، رسول اللہ کی سنت سے پوچھنا ہے. لیکن میں طالب علم ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن کے ساتھ رسول کی سنت لینی ہے تو یہ بتائیے کہ یہ سنت لینی کس سے ہے؟ جو فرمائے آپ کی بات مان لی، قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، قرآن اور عطرت نہیں ہے، قرآن اور سنت، یہ بتائیے کہ یہ سنت لینی کہاں سے، کس سے لینی ہے؟ اچھا میں اپنے سوال کو تھوڑا واضح کرتا ہوں، آپ کے لیے جواب دینا آسان ہو جائے گا. رسول اللہ کے دور میں مسلمانوں کے جو دائرہ اسلام کے اندر ہیں لوگ، ان کے تین گروہ ہیں، یا اہل بیت اطہار ہیں، یا صحابہ کرام ہیں، یا ازواج مطہرات ہیں. ٹھیک ہے، یا سنت لینی ہے اہل بیت سے، یا صحابہ کرام سے، یا ازواج مطہرات سے، جھگڑے والی تو بات ہی کوئی نہیں. ان تین میں سے کس سے لینی ہے؟ قرآن سے پوچھو. قرآن سے اگر پوچھا جائے کہ میں اصحاب سے لوں، ازواج سے لوں، یا اہل بیت سے لوں، قرآن مجھے کہے گا دیکھو سنت لینے سے پہلے تھوڑی سی دقت کرنا، تھوڑی سی توجہ کرنا. اگر اصحاب سے سنت لینی ہو تو یہ دیکھنا کہ قرآن انہیں سورہ حجرات میں کہتا ہے کہ اے میرے نبی کے ساتھیوں، میرے نبی کے حجرے کے باہر آ کے اونچی آواز میں آوازیں نہ لگایا کرو، بغیر اجازت کے دروازے پہ نہ آیا کرو، دروازے سے اندر نہ آیا کرو. قرآن کہہ رہا ہے اگر رسول تمہیں کھانے پہ بلائے تو کھانا کھاؤ اور واپس چلے جاؤ، زیادہ دیر رسول کے گھر میں نہ بیٹھا کرو، میرے حبیب کے دل پہ گناہ گزرتا ہے. لیکن وہ تو چونکہ انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کا مالک ہے، چونکہ رحمت للعالمین ہے، وہ رعایت کرتا ہے، وہ تمہیں نہیں کہتا کہ اٹھے اور چلے جاؤ. لیکن میں تو رعایت نہیں کروں گا، کھانا کھاؤ اور واپس چلے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک صحابی، رسول اللہ کا صحابی، رسول اللہ کے وفادار صحابہ پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ایک صحابی مجھے وہ تو بتا سکتا ہے سنت رسول جو گھر سے باہر تھی، وہ نہیں بتا سکتا جو گھر کے اندر تھی. اچھا دوسرا مرحلہ، چلے ازواج مطہرات سے لے لیں. پھر سورہ احزاب پکار اٹھی، سورہ احزاب نے کہا یا نساء النبی قرن فی بیوتکن، اے نبی کی بیویوں گھر کے اندر رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا، گھر سے باہر نہ نکلنا، گھر کے اندر رہنا، قرآن کا حکم ہے گھر کے اندر رہنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی وہ سنت تو بتا سکتی ہے جو گھر کے اندر رسول انجام دیتے تھے، وہ نہیں بتا سکتی جو رسول اللہ گھر کے باہر انجام دیتے تھے. یعنی قرآن کہہ رہے دیکھو اگر صحابی سے لوگے تو کمپلیٹ سنت نہیں ملے گی، صرف گھر کے باہر والی، اور اگر ازواج سے لوگے تو پھر بھی کمپلیٹ نہیں ملے گی، صرف گھر کے اندر والی. اے خدا کے قرآن، کروں تو کیا کروں، نہ صحابہ سے لوں نہ ازواج سے لوں، کہاں سے لوں؟ کہا دو آیتیں پڑھو، ایک مرتبہ آیت تطہیر کی تلاوت کرو، ایک مرتبہ آیت مباہلہ کی تلاوت کرو. ایک گروہ ایسا ہوگا جو میدان میں بھی ساتھ نظر آئے گا، چادر میں بھی ساتھ نظر آئے گا. سنت بھی اگر لینی ہے، سنت بھی اگر لینی ہے تو ان سے لو جو نہج البلاغہ میں یہ کہتا ہوا نظر آئے، کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امی، میں رسول اللہ کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. رسول اللہ قدم اٹھاتے تھے، میں وہاں قدم رکھتا تھا. یہ علی بتا سکتا ہے جو زمین پہ بھی ساتھ ہے، آسمان پہ بھی ساتھ ہے، جو ہر جگہ ساتھ ہے، جو میدان پہ بھی ساتھ ہے، جو حجرے میں بھی ساتھ ہے، جو چادر میں بھی ساتھ ہے. علی ابن ابی طالب بتائیں گے سنت قرآن کے ساتھ، رسول سنت چھوڑ کے گئے یا اہل بیت چھوڑ کے گئے. دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہے کہ رسول اللہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کے گئے. لیکن امت نے کیا کیا؟ امت نے تاریخ میں قرآن کو بھی نیزے پہ اٹھایا، اہل بیت کو بھی نیزوں پہ اٹھا. امت نے رسول اللہ کی وصیت پہ عمل کیا، امت نے رسول اللہ کی نصیحت پہ عمل کیا. حسین ابن علی مدینہ سے مکہ پہنچے، 6 ماہ تک بہنوں کو لیے ہوئے مکہ میں رہے، دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے مسلمان مجھے آواز دیتے ہیں، کوفہ سے کچھ خطوط آئے، اور جب خطوط آئے تو اپنے اصحاب میں نگاہ کی، ایک ایسی قیمتی شخصیت ملی حسین ابن علی کو، وہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عقیل، میں تیرے ساتھ دو وجوہات کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، ایک یہ کہ تو میرے چچا ابو طالب کا بیٹا ہے، اور دوسرا یہ کہ تو مسلم کا باپ ہے، تیری صلب میں وہ ہے جو میرے حسین کی نصرت کرے گا، تیری ذریت میں وہ ہے جو میرے حسین کا صفی ٹھہرے گا، تیری اولاد میں تیرے خون میں وہ ہے جو میرے حسین کا وکیل ٹھہرے گا۔ سید الشہداء نے بھی عجیب جملے لکھے جب بھیج رہے تھے حضرت مسلم کو، کوفہ والوں کو خط لکھا اور کہا انی باعث الیکم اخی و ثقتی من اہل بیتی، میں اسے بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی بھی ہے، جیسے رسول اللہ علی ابن ابی طالب کو اخی کہتے تھے، حسین مسلم ابن عقیل کو اخی کہتے تھے، میں اسے بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، و ثقتی من اہل بیتی، اور میرے اہل بیت میں سے میرا قابل اعتماد ہے، میں قربان ہو جاؤں جس پہ معصوم امام اعتماد کرے، خدا جانے اس کی عظمت کیا ہوگی۔ بعض اور رفا کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، خدا کو حضرت مسلم ابن عقیل کی مظلومیت کا واسطہ دیا جائے، کیوں؟ وہ شہید ہے، عجیب عظمت ہے، وہ شہید ہے جو میدان کربلا میں نہیں ہے، کوفہ میں قتل ہوتا ہے لیکن شہداء کربلا میں سے، وہ ہے کہ جب حسین ابن علی عصر عاشور خیام سے نکل رہے تھے تو ایک مرتبہ جب گھوڑے پہ سوار ہونا چاہا اور اپنے ساتھی یاد آئے تو پہلے عباس کو یاد نہیں کیا، پہلے اکبر کو یاد نہیں کیا، پہلے قاسم کو یاد نہیں کیا، پہلے حبیب ابن مظاہر کو یاد نہیں کیا، مسلم ابن اوسجا کو یاد نہیں کیا، اپنے دوستوں کو اور اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا، کیوں؟ زہرا کا لال ہے نا، زمانے کی حجت ہے، وقت کا امام ہے، جانتا ہے قرآن کہتے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سب سے پہلے حسین نے اسے یاد کیا جس نے سب سے پہلے خون دیا تھا۔ مقتل کہتے ہیں نظر یمینا و شمالا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، ایک مرتبہ رو کے کہا اینا اینا مسلم ابن عقیل، او میرے مسلم، تو مجھے عالم غربت میں بڑا یاد آ رہا، کیا مظلومیت ہے۔ کوفہ میں پہنچتے ہیں، لوگ بیعت کرتے ہیں، جناب مسلم کے مصائب طولانی ہے، مفصل ہے، میں نہیں عرض کرنا چاہتا، لوگ بیعت کرتے ہیں، 18,000 کے قریب لوگ بیعت کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، یہاں رک کے جملہ کہوں، حسین ابن علی کے مکتب کے ساتھ زبانی کلامی بیعت کرنا اور بات کرنا آسان ہے، لیکن جب خون دینا پڑے، لیکن جب گھر لٹانا پڑے، لیکن جب جوان اولاد دینی پڑے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب نعمان بن بشیر کو تبدیل کیا جاتا ہے کوفہ کی گورنری سے، اور یزید ملعون ابن زیاد ملعون کو بھیجتا ہے اور وہ ظلم شروع کرتا ہے، تو مسلم کہ جو کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور ہزاروں لوگ صفوں میں ہوتے تھے، جب مغرب کی نماز پڑھا کے نکلے تو ساتھ 10 لوگ تھے، مسلم نے پیچھے نہیں دیکھا، کیونکہ مسلم کو معلوم تھا کہ لوگ جاتے ہوئے شرما رہے ہیں۔ تاریخیں کہتی ہیں جب کوفہ کے مرکزی دروازے پہ پہنچے تو ایک مسلم ابن عقیل تھے اور ایک ہانی بن عروہ تھے، رسول اللہ کا گران قدر صحابی ہانی بن عروہ، مسلم اکیلے رہ گئے، ہانی بن عروہ کو عبیداللہ ابن زیاد کے لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ کوفہ کی گلیاں تھیں، رات کا اندھیرا تھا، ابن زیاد کے سپاہی تھے اور حسین کا بھوکا اور پیاسا سفیر تھا۔ دیکھیں آپ اگر کسی شہر سے واقف نہ ہوں، آپ کو نہیں پتا چلتا کہ آپ نے کس گلی سے کیسے گزرنا، ایک گلی سے جب گزرتے ہیں دیکھتے ہیں آگے بھی فوجیں کھڑی، دوسری گلی سے گزرتے ہیں آگے بھی فوجیں کھڑی ہیں، تھک ہار کے ایک گھر کے دروازے کے باہر بیٹھے، ایک خاتون آدھی رات کو باہر نکلی، اس نے کہا اے بندہ خدا، کوفہ کے حالات درست نہیں، تو آدھی رات کو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ اتنے پیاسے تھے، تاریخ اور مقتل نے لکھا کہ منہ سے بول نہ سکے، ایک مرتبہ اشارہ کیا اگر مجھے پانی مل جائے، تاریخ نے لکھا یہ توبہ نامی خاتون پانی لے کے آئی، اے میرے حسین تیرا مکتب کیسا ہے جو اس سے منسلک ہوتا ہے جہاں بھی شہید ہوتا ہے بھوکا اور پیاسا شہید. اے میرے حسین تیری مظلومیت پہ قربان ہو جاؤں, تیرے مکتب کی مظلومیت پہ قربان ہو جاؤں. تو آپ پانی لے کے آئی, پانی پیا, وہ واپس گئی, اسے اپنے بیٹے کا انتظار تھا. تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی, پھر اس نے دروازہ کھولا, اب اس کا تیور تبدیل ہوا, اب اس کا لہجہ تبدیل ہوا. کہنے لگے بندہ خدا رات کا وقت ہے, کوفہ کے حالات درست نہیں اور میں شریف اور پردے دار خاتون ہوں, تمہیں خدا کا واسطہ یہاں سے اٹھ جاؤ. حضرت مسلم اٹھے اور اس نے ایک جملہ کہا, کہا اٹھو اور اپنے گھر چلے جاؤ, حالات اچھے نہیں ہیں. حضرت مسلم نے کہا میں یہاں سے اٹھ تو جاتا ہوں لیکن گھر وہ جائے جس کا یہاں گھر ہو, جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. ایک مرتبہ تعجب سے سوال کیا, تیرا کوفہ میں گھر نہیں, تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا مدینہ النبی کا رہنے والا ہوں. اشتیاق بڑا, مدینہ النبی کا نام سنا, میرے رسول کا مدینہ, میرے آقا کا شہر, مدینہ النبی میں کہاں رکھ کے رہنے والے ہو؟ ایک مرتبہ کہا محلہ بنی ہاشم کا رہنے والا ہوں. خدا جانے اس خاتون پہ کیا گزری, سننا تھا کام محلہ بنی ہاشم میں, ایک مرتبہ اپنا نام تو بتاؤ. اپنی شریفانہ جھکی ہوئی نظروں سے عرض کیا, نام مسلم ہے عقیل کا بیٹا. ایک مرتبہ آواز آئی میں قربان ہو جاؤں میرے مولا کا سفیر میرے دروازے کے باہر بیٹھا ہے. اندر تشریف لائیے, کنیز کا گھر حاضر ہے. گھر میں چلے گئے, عبادت خدا میں مشغول ہو گئے. اس کا بیٹا آیا جو ابن زیاد کا سپاہی تھا, اسے رات کو پتہ چل گیا کہ شاید کسی ایک حجرے میں کوئی شخص موجود ہے. عبادت خدا سے پتہ چل گیا کہ یہ صرف اور صرف حسین ابن علی کا وکیل ہو سکتا ہے. اس نے مخبری کی, ابھی نماز صبح پڑھ کے سجدے میں تھے یا سجدے میں خواب میں گئے یا مکاشفہ ہوا, اللہ کے نبی اور رسول کو دیکھا. مسلم سمجھ گئے کہ وہ وقت آ گیا جس کا وعدہ تھا. ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی, ٹاپوں کی آواز سے اٹھے, سر پہ نخود لی, سینے پہ ذرا پہنی, نیام سے تلوار نکالی. ایک مرتبہ جب گھر سے باہر نکلنے لگے تو آ جناب مسلم کے سامنے آ گئی, کہ اے میرے مولا و آقا آپ میرے مہمان ہیں, میں آپ کو گھر سے باہر نہیں جانے دوں گی. اے میرے مولا آپ اکیلے ہیں, یہ لوگ بڑے ظالم ہیں. ایک مرتبہ پلٹ کے عجیب جواب دیا حسین کے سفیر نے, کہا تو آ وہ بات درست ہے لیکن تو آ میں اگر گھر میں رہ کے دفاع کروں گا, مجھے ڈر ہے یہ ساری فوج تیرے گھر کے اندر آ جائے گی اور میں یہ گوارا نہیں کرتا. تو ایک پردہ دار خاتون ہے, تیرے گھر میں یہ فوج آ جائے میں کہوں گا وارے غیرت بنی ہاشم, اے بنی ہاشم کے غیور جوان, اے عقیل کے بیٹے, کبھی شام غریبا کربلا کے صحرا میں اجرکم اللہ جو ایک عام خاتون کے لیے برداشت نہیں کرتا. اے میرے مولا ذرا آنا کربلا کے میدان میں آنا. نکلے باہر, مقابلہ شروع کیا. کیسے مقابلہ کیا؟ وہ جو علی ابن ابی طالب کا شاگرد ہو, وہ جس نے صفین اور جمل علی کے ساتھ لڑی ہو. کیسے مقابلہ کیا؟ محمد ابن اشعث نے پیغام دے بھیجا, ابن زیاد مزید فوج بھیج, مزید فوج بھیج. اس نے آگے سے ایک مرتبہ تانا دیا, اس نے کہا اے کمینے اور بزدل, ایک شخص کے ساتھ ہزاروں لڑ رہے ہو. محمد ابن اشعث نے کہا اے ابن زیاد تو ایک شخص کہہ رہا ہے لیکن تو نے سوچا نہیں یہ کس گھر کا ایک شخص ہے, یہ کس علی کا شاگرد ہے. جب شکست نہ دے سکے, ایک گلی میں گڑا کھودا. دو جملے مظلومیت مسلم ابن عقیل کے سنیے گا, اپنی حاجتیں مانگ لیجیے گا اس باب الحوائج سے. ایک گڑا کھودا گلی میں, اس کے اوپر گھاس ڈالی, دوسری طرف سے حملہ کیا. حسین کا شیر حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے جب پیچھے قدم آیا, ایک مرتبہ اس گڑے میں گرے. تاریخ نے جو منظر پیش کیا, اب مسلم گڑے میں تھے, چاروں طرف ظالم جمع ہو گئے. تاریخ نے جو منظر پیش کیا میں آپ کو ایسے ہی سمجھا سکتا ہوں, اب مسلم کے ساتھ وہی ہوا جو عصر عاشور زہرا کے لال کے ساتھ ہوا. جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر سے مارا, جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزے سے مارا, جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر سے مارا. کچھ لوگ گھروں کی چھتوں سے کمانوں میں تیر رکھ کے مسلم ابن عقیل کو مار رہے تھے. ایک مرتبہ گڑے سے حسین کے شیر کو باہر نکالا, دونوں ہاتھوں کو پشت کے پیچھے باندھا, لے کے گئے. جب مسلم ابن عقیل دار المارا کے باہر پہنچے, ایک شخص پانی لے کے کھڑا تھا, نہیں معلوم تاریخ نے نہیں لکھا کون تھا. ایک مرتبہ مسلم نے اشارہ کیا, مجھے تھوڑا سا پانی دے دو, زخموں سے خون جاری تھا, پیاس شدید تھی. مسلم نے جام آگے کیا, ایک کمینے نے ایسا تیر مارا, مسلم کا اوپر والا ہونٹ کٹ کے پانی میں گرا, پانی خون میں تبدیل ہوا. ایک مرتبہ مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہا, اے زہرا کے لال گواہ رہنا, مسلم نے آخری وقت میں پانی نہیں پیا. مسلم کی یہ حالت تھی. ایک جملہ سنیں گے, ایک جملہ سنیں گے. اندر آئے, دونوں ہاتھ بندے ہوئے تھے, ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. ایک شخص نے کہا, مسلم تو نے گستاخی کی, تو نے امیر کو سلام نہیں کیا. اے میرے مسلم, اے میرے امیر مسلم, میں اپنی پوری نسلیں قربان کروں. ایک جملہ کہا سر اٹھا کے, کہا مالی امیر ان سے والحسین, مسلم کا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے, مسلم کسی کو امیر نہیں مانتا. ابن زیاد نے کہا اسے دار الامارہ کی چھت پہ لے جاؤ. وہاں جب ایک منزل پہ عباس ابن علی نے دیکھا کہ زہرا کا لال اپنے صحابہ سے دور, اہل بیت سے دور ایک کونے میں بیٹھے زارو قطار رو رہے ہیں, اب ماما کھل کے گلے میں آ چکا ہے, بھاگے دوڑے. کہا ابن رسول اللہ خیر ہو, آپ کیوں رو رہے ہیں, کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا عباس میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. اعجاز امامت سے دکھایا, کہا مولا یہ تو کوئی غریب ہے, مولا یہ تو کوئی مظلوم ہے, مولا یہ تو کوئی تنہا ہے, مولا یہ تو کوئی بہت اونچی جگہ ہے, گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہے, دونوں ہاتھ پسے پشت ہے, ایک جلاد تلوار نکالے کھڑا ہے. آخری جملہ سنیے گا. حسین ابن علی نے کہا عباس اگر برداشت کرو تو یہ کوئی اور نہیں, یہ ہمارا چچے کا بیٹا, یہ تیرے حسین کا سفیر, یہ مسلم ابن عقیل ہے. ایک مرتبہ مسلم کی لاش کو دار الامارہ سے گرایا گیا, زہرا کا لال اپنی کرسی سے اٹھا, ایک مرتبہ اپنے خیمے میں آئے, کہا زینب بہن ایک مرتبہ حمیدہ کو لے آئیے. بھانجی کو لایا گیا, مسلم کی چار سال کی بچی زہرا کی لال نے گود میں بٹھایا, ایک مرتبہ چومنا شروع کیا, ایک مرتبہ جب بالوں پہ ہاتھ رکھا, ایک مرتبہ بچی چونک اٹھی, کہا مامو جان میں اہل بیت کے گھرانے کی بچی ہوں, مامو جان آپ میرے سر پہ دلاسا کیوں دے رہے ہیں, مامو جان مجھے بتائیے میرے بابا کی خیر ہے. ایک مرتبہ رخسار چوم کے کہا میری بیٹی آج کے بعد تیرا بابا بھی میں ہوں, آج کے بعد تیری ماں بھی میں ہوں. پاس بیٹھی چار سال کی ایک بچی دیکھ رہی تھی اگر کسی کا بابا مارا جائے تو اسے رخساروں پہ پیار کیا جاتا ہے.